الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تبارك وتعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم وعن طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هلالا يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير هلال رشد وخير رواه الترمذي رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. حضرات آج ہم اللہ کے نام سے آٹھ تقاریر کا ایک سلسلہ ہے جس کا آغاز کر رہے ہیں. اس کا عنوان آپ حضرات کے علم میں ہے، عنوان قدر طویل ہو گیا ہے، لیکن اس کے بغیر وہ جملہ مضامین کے جو ان تقاریر میں زیر بحث آنے والے ہیں ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا تھا. یعنی حقیقت و اقسام و لوازم ایمان، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی قسمیں کون کون سی ہیں، اور ایمان کے لوازم کیا ہیں، کیا چیزیں ایمان کے ساتھ لازمن ہونی چاہیے، کیا اس کے لازمی نتائج ہیں. میں آج سب سے پہلے اس مضمون کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. یہ چند تمہیدی مباحث سمجھیے، اس لیے کہ آج کے لیے جو عنوانات میں نے آپ حضرات کو جو دو ورثہ پچھلے جمعے میں تقسیم ہوا تھا اس میں معین کیے ہیں، تو آج کے لیے جو عنوان ہے وہ مختصر ہے. تو اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ تمہیدی گفتگو کے لیے وقت ہے. پہلی تمہید یہ کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے. جو اگر آپ میری تقاریر میں اور میرے دروس میں شرکت فرماتے رہے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ میرے نزدیک اس دور کی اصلاحی اور احیائی اور تجدیدی تحریکوں کا اکثر و بیشتر، ان میں سے اکثر و بیشتر کا ایک مغالطہ ہے یا ان کی ایک مشترک غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ان کی کوششیں ان کی مسائل بار آور نہیں ہو رہی، وہ مغالطہ یا غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایمان تو ہے، کمی عمل کی ہے. جب ہم اس چیز کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ایمان ہے، تو اب اس کی اہمیت پر گفتگو نہیں ہوگی، اس کی تقویت کے لیے کوئی محنت نہیں ہوگی، اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، بلکہ ہماری زیادہ تر کوشش جو ہے وہ عمل پر مرکوز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ مغالطہ موجود ہے کہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے وہ تو موجود ہے، مسلمانوں کے سینوں میں ان کے دلوں میں یہ ایمان جو ہے وہ موجود ہے. یہ میرے نزدیک ایک مغالطہ ہے. اس دور کی تحریکوں میں سے صرف ایک تحریک ہے جو اس مغالطے سے مستثنی ہے، اور وہ تحریک ہے تبلیغی جماعت کی. انہوں نے واقعتاً پوری اہمیت کے ساتھ سمجھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو اصل کمزوری ہے، ان کی جو اصل کمی ہے، وہ ایمان کی کمی ہے. البتہ یہ کہ پھر ایمان پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کون سا طریقہ کار اختیار کیا ہے، یہ دوسری بحث ہے جس میں میں اس وقت پڑھنا نہیں چاہتا. میں نے اس موضوع پر اپنی بعض کتابوں میں اشارات کیے ہیں. تفصیلی بحث جو ہے میں عام طور پر تحریکوں کے نام لے کر خاص طور پر تنقیدی انداز میں گفتگو سے پرہیز کرتا ہوں، اور اسی میں عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے مصلحت ہے. جہاں تک کسی کی تحسین کا پہلو ہو وہ نام لے کر کیا جائے، لیکن اگر کہیں کسی پر تنقید ہو تو عمومی انداز میں کی جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عام طریق تھا، اور اسی طریق میں عافیت ہے. تو چونکہ میں یہاں تحسین کے انداز میں یہ بات جو ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ایک جماعت جو ہے تبلیغی جماعت، اس کی تحریک، اس کے بارے میں میری یہ قدیمی رائے ہے اور میں نے اسے تحریر کیا ہے. میرا ایک بہت اہم اور بنیادی کتابچہ ہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، سن 67 کی تحریر ہے. یوں سمجھیے کہ اب 20 برس ہو چکے ہیں اس کتابچے کو لکھے ہوئے، اور میری پوری محنت جو بھی لاہور میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ 20 سال 22 سال کے دوران ہوئی ہے، اس کا اساسی فلسفہ جو ہے وہ اسی کتابچے میں، اس میں بھی میں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ تحریک اس اعتبار سے بقیہ تحریکوں سے ممیز ہے، ممتاز ہے، کہ انہوں نے اس بات کو خوب سمجھا ہے کہ اصل کمی جو ہے وہ ایمان کی کمی. البتہ اس سے آگے چونکہ ایک اختلافی پہلو ہے، میں اس کو اس وقت زیر بحث نہیں لانا چاہتا. باقی تقریباً تمام کی تمام تحریکوں میں میں نے کم و بیش، کہیں یہ چیز زیادہ نظر آئے گی، کہیں کم نظر آئے گی، لیکن ایک مشترک مغلط فہمی کو موجود پایا ہے کہ ایمان کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور اس سے آگے کی گفتگو شروع کرتے ہیں، اس سے آگے ہماری محنت شروع ہوتی ہے، حالانکہ میرے نزدیک جو اصل کمی ہے وہ ایمان میں. البتہ یہاں تھوڑی سی گفتگو، وہ کون سا ایمان ہے جو ہے، کہیں یہ مغالطہ پیدا نہ ہو جائے کہ میں مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے رکھ رہا ہوں کہ ان میں ایمان ہے ہی نہیں. اس کے لیے ایک تو محتاط لفظ یہ استعمال ہو سکتا ہے کہ ایمان کمزور ہے، ایمان ضعیف ہے، ایمان پختہ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، گہرا نہیں ہے. یہ ایک انداز ہوگا احتیاط کا. لیکن میں اس میں ذرا مزید تفصیل کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ اصلا یہ موضوع میری ایک بعد والی تقریر کا ہے. ایمان کی اقسام پر جب گفتگو ہوگی تو وہاں تفصیل سے بحث ہوگی کہ اس وقت جو ایمان مسلمانوں میں پایا جاتا ہے وہ تقلیدی اور غیر شعوری نوعیت کا ایمان ہے. ایک ایمان ہوتا ہے اقتصادی اور شعوری، انسان کے شعور کے اندر وہ چیز موجود ہو، اس نے اللہ کی ہستی کو، اس کی صفات کو، اس کی توحید کو شعوری طور پر تسلیم کیا ہو، وہ آخرت کا شعوری طور پر ایمان رکھتا ہو، اسے رسالت اور وحی اور نبوت پر شعوری طور پر یقین ہو. میں لفظ شعوری کو زور دے کر بول رہا ہوں. ایک یہ کہ ایک خیال تو ہے، ایک ظن بھی ہے، کسی حد تک یقین کے درجے میں بھی ہے لیکن غیر شعوری. دوسرا لفظ میں نے استعمال کیا کہ ایک ہوتا اکتسابی، کسی چیز کو آپ خود حاصل کرتے ہیں اپنی محنت سے. کوئی شخص ہے جس نے کہ جو ہندو پیدا ہوا یا عیسائی پیدا ہوا یا کسی بدھ مت کے گھرانے میں پیدا ہوا یا یہودی پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد اس نے مطالعہ کیا، اس نے قرآن کو پڑھا، اس نے اگر وہ ایمان قبول کرتا ہے تو یہ اس کی کمائی ہے، یہ اس کا کسب ہے، اس کے اکتساب کیا ہے اس نے. اس نے اپنے نسلی عقائد کو چھوڑا ہے، اس نے آباء و اجداد سے جو چیزیں اسے وراثت میں منتقل ہوئی تھی انہیں شعوری طور پر رد کر کے ان چیزوں کو قبول کیا ہے جنہیں ہم ایمان کہتے ہیں. یہ ایک اقتصادی ایمان ہے، یہ کمایا ہوا ایمان ہے، یہ خود اپنی کوشش سے حاصل کردہ ایمان ہے. اور یہ ایمان جو ہوگا ظاہر بات ہے پھر شعوری ہوگا. ہمارے ہاں بالعموم جو ایمان پایا جاتا ہے وہ تقلیدی ہے، وہ ہمیں وراثتاً ملا ہے، ہمیں اپنے والدین سے حاصل ہو گیا ہے. اس تقلیدی ایمان کے اندر یا موروثی ایمان میں یقیناً گہرائی بھی پیدا ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تقلیدی ایمان جو ہے وہ ہمیشہ سطحی ہوتا ہے، گہرائی پیدا ہوتی ہے لیکن کس چیز سے؟ عمل کے ذریعے سے. ایک بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس نے 7-8 سال کی عمر سے نماز پڑھنی شروع کر دی. آج تو ہمارے ہاں ایسے گھرانے شاد رہ گئے ہیں، لیکن ذرا آپ 50-60-70 سال پہلے چلے جائیں تو ہوتا تھا. ایک ماحول ہے، اس رنگ میں رنگا ہوا ہے خاندان، خاندان ہی نہیں پورا محلہ، محلہ ہی نہیں پوری آبادی، پورا شہر. تو ایک بچہ 7-8 سال کا ہوا، نماز پڑھنی شروع کر دی، اب نماز پڑھتا چلا آ رہا ہے. تو ظاہر بات ہے یہ عمل جو ہے غیر مؤثر نہیں ہے، بے نتیجہ نہیں ہے. اس نماز کے پڑھنے سے بھی اس میں یقین پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان پیدا ہوتا ہے. تو ایک تقلیدی یا موروثی ایمان کے اندر اسلامی اعمال کے ذریعے سے گہرائی پیدا ہوتی ہے، پختگی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اقتصادی اور شعوری ایمان جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ شے دیگر ہے، وہ مختلف شے ہے. تو اس وقت ہمارے ہاں جو ایمان پایا جاتا ہے اکثر و بیشتر، اور اس میں اب میں مزید تقسیم کرنا چاہتا ہوں، عوام الناس کے اندر وہ ایمان تقلیدی موروثی موجود ہے، وہ ہمارے پاس ہے. اس کے اندر گہرائی کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں پختگی کی کمی ہے، کسی میں وہ پختگی موجود ہے، لیکن وہ شعوری اور اقتصادی ایمان کمیاب ہے. اور اس سے بھی زیادہ معاملہ جو زیادہ مخدوش ہے اور ہماری اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر آ کر وہ ہمارے لیے زیادہ تشویش کا موجب ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پڑھے لکھے طبقات ہیں بالخصوص جدید تعلیم سے جو گزرے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اکثریت تو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی انہی لوگوں پر مشتمل ہے، ہائی اسکولوں میں سے گزرے، کالجوں میں گئے، پھر یونیورسٹیوں میں گئے، پھر اب تو کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہمارے ملک میں ہے. کبھی تو شاذ ہوتے تھے جنہیں آپ انگلینڈ ریٹرن کہا کرتے تھے، وہ جو باہر سے پڑھ کر آتے تھے، لیکن یہ کہ اب تو آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کے ہاں وہ ایمان نہ صرف یہ کہ تقلیدی اور غیر شعوری ایمان ہے، بلکہ اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے بھی چبھے ہوئے ہیں. انہوں نے جن نظریات کا مطالعہ کیا ہے، جو فلسفے انہوں نے پڑھے ہیں، جس تہذیب کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی ہے، جس تمدن کا جا کر کے انہوں نے، کوئی وہاں 10 سال رہا ہے یورپ میں، کوئی 6 سال رہا ہے، کوئی 5 سال رہا ہے، کوئی اس سے بھی زائد رہا ہے، اب اس کا ایک رنگ ان پر چڑھا ہے. اس فکر، اس فضا کے اندر جن نظریات کا، چاہے کوئی شخص خالص سائنس کا طالب علم بن کر وہ گیا ہو، اس نے فلسفہ نہ پڑھا ہو، لیکن یہ کہ اس فلسفے کی ایک سسپنشن ہے اس ماحول کے اندر، کہ جو گویا جیسے کہ ہوا کے اندر کبھی غبار چھا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر سانس لینے والا مجبور ہے کہ وہ اپنے سانس کے ساتھ اس گرد و غبار کو اپنے پھیپھڑوں میں لے جائے. اسی طریقے سے جب فضا کے اندر الحاد ہو، مادہ پرستی ہو، دین کا انکار ہو، خدا کے وجود کا انکار ہو، ان سب چیزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، استہزاء ہو رہا ہو، تمسخر ہو رہا ہو جس فضا میں، اب تو یہ فضا ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو وہاں گئے، یہ ہمارے ہاں تو یہ فال آؤٹ کہنا چاہیے اسے، جیسے کبھی ایٹمک ایکسپلوژن ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ علاقہ کے جو تہس نہس ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایک فال آؤٹ ہوتا ہے اس کا، بہت وسیع علاقے میں اس کے اثرات پہنچتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو در حقیقت یہ اس تہذیب کا فال آؤٹ ہے، لیکن یہ کہ جو اس تہذیب کے اصل مراکز ہیں، جو گڑھ ہیں جہاں اس تہذیب نے جنم لیا، جہاں اس فلسفے کا آغاز ہوا، جہاں یہ نظریات پروان چڑھے ہیں، جو لوگ وہاں رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر کسی میں کم کسی میں زیادہ فرق در حقیقت اس سے ہوا ہے کہ کوئی شخص جو وہاں گیا اگر ایسے گھرانے سے متعلق تھا جہاں کچھ دینی روایات پختہ تھی، تو اس کی وہ پختہ دینی روایات، اس کے تمدن کے اندر اگر مذہبی معاملات تھے، خاندانی روایات تھی، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کی فضا کا اثر جو ہے اس پر اتنا نہیں ہوا جتنا کہ ان لوگوں کا ہوا جو یہاں سے کوئی مضبوط بنیاد بھی لے کر نہیں گئے تھے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص وہاں سے بالکل بچ کر آ گیا ہو اس دور میں، شاز ہوں گے، ایکسیپشنز جو ہے استثناءات وہ ہمیشہ ہوتی ہیں اور ایکسیپشنز پروف دی رول، یہ قاعدہ ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر ہمارا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کے بارے میں میں یس کر رہا ہوں کہ عوام الناس میں تو ہم یہ کہیں گے اکثر و بیشتر کہ ایک تقلیدی غیر شعوری موروثی ایمان کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، وہ ان کے ذہن کے اندر ایک گٹھڑی بنا رکھا ہوا ہے، چاہے وہ مؤثر نہ ہو، وہ اتنا پختہ نہ ہو کہ ان کے کردار پر اثر انداز ہو سکے، اس میں اتنی گہرائی نہ ہو کہ وہ ان کے رویے اور ان کے ایٹیٹیوڈ ان لائف، زندگی میں ان کی روش کے اوپر وہ مؤثر ہو سکے اور اثر انداز ہو سکے، لیکن پھر بھی ایک گٹھڑی بنی ہوئی ان کے ذہنوں کے اندر عقائد کے نام سے وہ موجود ہے کہ اللہ، رسول، آخرت، قیامت، جنت، دوزخ، قرآن، بڑی فرشتے، یہ چیزیں ان کے ذہنوں میں ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقات میں نہ صرف یہ کہ یہ موروثی ایمان اور غیر شعوری ایمان ہے، بلکہ اس میں مزید یہ کہ شکوک و شبہات، طرح طرح کے اشکالات، مختلف فلسفوں سے آنے والے، کسی کے ذہن پر ڈارون کے فلسفے کا اثر ہے، نظریہ ارتقاء کا اثر ہے، اب وہ اسے پریشان کیے ہوئے ہیں، کسی کے ذہن پر جو ہے فرائیڈ کا نظریہ جنس ہے وہ اس کے ذہن کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، کسی کے ذہن پر ماس کا نظریہ ہے جس کی روح سے اخلاقی کوئی اقدار مستقل ہے ہی نہیں، اصل حقیقت ہی اس کائنات میں جو ہے مادے کی ہے، مادہ اصل شے ہے، اور مادی حالات میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو افکار و نظریات بھی بدل جاتے ہیں اور اخلاقی جو اقدار ہے وہ بھی بدل جاتی ہے، اب جن لوگوں کو ایسے ایسے سانپوں میں ڈسا ہوا ہو، جن کے اندر اس قسم کے ذہن اترے ہوئے ہوں، ظاہر بات ہے کہ شکوک و شبہات جو ہے وہ گلا تو گھونپ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں ان دونوں طبقات کے اندر جو کمزوری ہے وہ اصل کمزوری کس کی ہے، اقتصادی اور شعوری ایمان کی، یہ وہ دولت نایاب و کمیاب ہے کہ جو ہمارے ہاں بہت کم رہ گئی ہے، اور اصل ضرورت اسی کی ہے، اس لیے کہ یہ اقتصادی اور شعوری ایمان، اقتصادی ایمان کے بارے میں یہ نہ سمجھیے کہ وہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہوتی ہے، بہت سے مسلمان ایسے ہوئے ہیں، ہمارے مشاہیر بہت اہم لوگ کہ جو جوان ہوئے تو جس دور میں انہوں نے آنکھ کھولی، الحاد اور مختلف نظریات جو تھے، جو خلاف دین خلاف مذہب نظریات تھے، ان کا چرچا تھا، لہذا وہ بھی بہ گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اثر نو مطالعہ کیا، غور و فکر کیا، سوچ بچار کیا، پھر شعوری طور پر اسلام کو اور ایمان کو قبول کیا، ان میں خاص طور پر ہمارا جو آج سے 50-70 سال پہلے کے لوگ جو اس زمانے میں مشہور تھے، اب ان میں سے مثلا عبد الواجد دریابادی، انہوں نے خاص صاف طور پر اعتراف کیا ہے کہ میں بالکل ملحد ہو گیا تھا، اور انہوں نے چند ایسی کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے پہلے میں نفس مذہب کی طرف آیا، اسلام تک تو دور تک بعد میں پہنچا ہوں میں، میں تو بالکل ملحد ہو گیا تھا آخرت کا، خدا کا، کسی بھی روحانیت کا سرے سے ممکن. پھر یہ کہ بعض انہوں نے گیتا تک کا ذکر کیا ہے کہ گیتا کا مطالعہ میں نے کیا تو کچھ روحانیت اور کچھ مذہبیت کی طرف میرا ذہن جو ہے مائل ہوا، پھر آگے بڑھ کر قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پھر میرا دل جو ہے اسلام کی حقانیت کے اوپر جم گیا. اب یہ گویا کہ ایک مسلمان بھی پیدائشی طور پر جو مسلمان تھا وہ بھی اکتساب کرتا ہے ایمان کا اور شعوری ایمان حاصل کر سکتا ہے. آج در حقیقت ہماری سب سے بڑی ضرورت، اس پر میرا کتاب کا جو ہے جن حضرات کو اس موضوع سے خاص طور پر دلچسپی ہو گئی ہو میرے ان چند جملوں سے، انہیں میں مشورہ دوں گا کہ اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام در حقیقت یہ اس کا لب لباب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ تجدید ایمان یا ایمان کو مضبوط کرنا، اور وہ ایمان جو شعوری اور اقتصادی ہو، وہ ایمان وہ ہے اصل ایمان، وہ ہے جو مؤثر ہوتا ہے سیرت پر، کردار پر، انسان کی شخصیت پر، اور اس کے نقطۂ نظر کو ایک خاص رنگ میں رنگ دیتا ہے، اس کے رویے اور ایٹیچیوڈ اور کانڈکٹ ان لائف کو ایک خاص طرز عمل کے اوپر اور ایک خاص رخ کے اوپر موڑ دیتا ہے. وہ اقتصادی اور شعوری ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر انٹلیکچوئلس میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، کہ جو اصل میں مؤثر ہوتے ہیں کسی معاشرے کے اندر. فیصلہ کن اثر انہی کا ہوتا ہے، وہی ہے کہ معاشرے کو جس رخ کے اوپر ڈھالنا چاہتے ہیں ڈھال دیتے ہیں. تو یہ اس طبقے کے لیے خاص طور پر ایمان کی ایک شعوری ایمان کی تجدید کی ایک تحریک، یہی ہے جس کے لیے یہ 22 برس جو ہے میں نے محنت کی ہے. چنانچہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی بھی ایسا شخص اس وقت موجود ہو جس نے ہماری انجمن خدام القرآن کا شائع کردہ کوئی کتاب کا یا کوئی کتاب کبھی نہ پڑھی ہو. ہر کتاب کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بلاک مرکزی انجمن خدام القرآن کا مقصد قرآن کے علم و حکمت کی اعلی علمی سطح اور وسیع پیمانے پر نشر و اشاعت ہے، تاکہ جو منبع ایمان ہے قرآن اور سر چشمہ یقین ہے قرآن، اس کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے پر نشر و اشاعت، یہ انجمن خدام القرآن کے قیام کا مقصد ہے، تاکہ لوگوں کے اندر، بالخصوص تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر، تجدید ایمان کی ایک تحریک برپا کی جا سکے. یہ لاکھوں کتابوں کے اوپر، یہ بلاک کی شکل میں جس میں کہ وہ پورا فلسفہ موجود ہے، یہ آپ حضرات کی نگاہوں سے گزرا ہوگا. اب کبھی دیکھیں تو اسے شعوری طور پر ان الفاظ کو پڑھیے کہ شعوری طور پر یہ مقصد تھا جب آج سے میں نے 20 سال پہلے اپنی اس تحریک کا آغاز کیا ہے، اور آج میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ذرا دوبارہ اگر پہلے بھی پڑھ لی ہو آپ نے وہ کتاب، بلکہ کتاب کا لفظ اس کے لیے موجود نہیں، کتاب چاہ. اور جو حضرات، میری اردو چونکہ قدر ثقیل ہوتی ہے اور اکثر لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں، اگر وہ اسلام کی نشت ثانیہ اس کی زبان میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ خاص طور پر ثقیل ہے، تو جن حضرات کے لیے ثقیل اردو کا پڑھنا دشوار ہو ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے، اسلامک رینائسنس دی ریئل ٹاسک اہیڈ. جو اصل کام ہے وہ یہ ہے، اگر یہ نہیں ہو سکا، اگر ہمارے ہاں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقات میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا نہ کی جا سکی، تو اسلام کی نشت ثانیہ کا خواب کبھی شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گا. یہ میرے الفاظ ہیں آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کے لکھے ہوئے، جو پھر میری زبان سے آج ادا ہوئے ہیں. تو یوں سمجھئے کہ اسی کی پھر ایک کوشش میں کر رہا ہوں اپنے ان 8 لیکچرز کے ذریعے سے، کہ پہلے سمجھے تو صحیح ہم ایمان ہے کیا، ایمان کا موضوع کیا ہے، ایمان کے معنی کیا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے ایمان کے معنی کیا ہے، فوراً آپ کہیں گے ایمان کے معنی ایمان. اب کوئی اور لفظ آپ کے ذہن میں نہیں آ سکے گا الا ماشاء اللہ، ہو گئے ایسے لوگ. لیکن یہ کہ کسی مسلمان سے پوچھئے بھائی ایمان کے معنی کیا ہے، تو وہ ایمان کے معنی کیا ہے یہ بھی نہیں بتا سکے گا. بس ہمیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کا ماننا ایمان ہے، لیکن اس لفظ کے معنی کیا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہوگا. تو یہی میرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج جب ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں ان موضوعات پر، تو سب سے پہلا موضوع یہی ہے جس پر میں بات کروں گا، کہ ایمان کے لفظ اور اصطلاحی موضوع مفہوم کیا ہے. تو پہلی بات میں نے آپ کو اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں بتائی. دوسری تمہیدی بات یہ, اور یہ بہت اہم ہے, عام طور پر جو ایک لفظ ہمارے ہاں زباں زد خواص و عوام ہے وہ ہے عقیدہ اور عقائد. یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورے قرآن مجید میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا. میں نے بہت سی اصطلاحات کے بارے میں عرض کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں, ہمارے فکر میں, ہماری سوچ میں جو ایک رستہ رستہ تبدیلی آئی ہے اس میں اصطلاحات کی تبدیلی کا بڑا دخل ہے. تصوف کا لفظ کتنا عام ہے, پورے قرآن میں, پوری حدیث میں کہیں یہ لفظ موجود. مجہول النسب لفظ ہے, پتہ ہی نہیں کہ آیا کہاں سے ہے, اس کی اصل کیا ہے. بظاہر عربی زبان کا لفظ معلوم ہوتا ہے باب تفاعل پر, لیکن یہ آیا کہاں سے ہے؟ صوف سے بنا ہے, صفا سے بنا ہے. اصل میں یہ جب یونانی فلسفہ جو ہے اس نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا تو یہ صوفی, تھیوسوفی, فلوسوفی, یہ صوفی جو ہے یہ در حقیقت وہاں کا لفظ ہے کہ جس نے عربی جامہ اوڑھا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس قدر بڑا نقصان ہوا ہے, اتنا بڑا ہمیں اس کے ذریعے سے جو نقصان پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل اصطلاح تھی قرآن اور حدیث کی, احسان, وہ نگاہوں سے اوجھل, آج اس لفظ کو اس معنی میں کوئی بولتا ہی نہیں. احسان, واللہ یحب المحسنین, احسان کے معنی آج ہمیں صرف ایک معلوم ہے, کسی پر احسان کرنا. یہ ہم نہیں جانتے کہ احسان در حقیقت دین کا بلند ترین مقام ہے. اسلام, ایمان, احسان. احسان کی تعریف محمد رسول اللہ نے فرمائی, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. کہ احسان یہ کہ تم اللہ کی بندگی اور عبادت اور اس کی اطاعت اور غلامی اور اس کی چاکری کے اندر اس طرح لگ جاؤ, اس گہرے یقین کے ساتھ, گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے, یہ تو بہت اعلی مقام ہے, تو کم سے کم یہ شے ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت ہو جائے, استحضار رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو جو انسان کی کیفیت ہوگی پھر اس کی پوری زندگی کا جو ایک نقشہ بن جائے گا اس کا نام احسان ہے. لیکن یہ کہ یہ لفظ احسان جو ہے یہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا, ہماری زبانوں سے اتر گیا, اس کے معنی آج ہمارے سامنے نہیں رہے. کیوں کہ ایک غیر قرآنی, بلکہ میرے نزدیک تو وہ بالکل ہمارے لیے وہ اجنبی, ایک فارن جو ایک ٹرم تھی, اصطلاح تھی, اس نے آ کر ایسا تسلط جمایا ہے کہ اب صوفی اور تصوف یہ الفاظ تو عام ہیں لیکن ہم لفظ احسان سے بالکل غافل ہو گئے. میں اسی طرح کی بات عرض کر رہا ہوں, اگرچہ یہ اس درجے کی بات نہیں ہے لیکن میں نے ایک مثال دی ہے آخری درجے کی, لیکن اسی طرح کا معاملہ ہے کسی قدر کم اپنی اہمیت کے اعتبار سے. لفظ عقیدہ, پورے قرآن مجید میں عقائد یا عقیدے کا لفظ اس معنی میں نہیں آیا جس معنی میں کہ ہمارے ہاں بعد میں یہ اصطلاح چلی. یہ ایک باقاعدہ فن بن گیا, جیسے ہمارے ہاں فقہ ایک فن بن گیا. صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی علم نہیں تھا جس کا نام فقہ ہو, بلکہ یہ کہ یہ بعد میں ایک فقہ کا لفظ بن گیا. تفقہ کے معنی تھے دین کا فہم, فقہ کے معنی ہے سمجھ, تفقہ دین کا فہم حاصل کر لینا. لیکن ٹھیک ہے, بعد میں اس فہم دین ہی کی ایک شاخ ہے احکام دین کا, کہ تفصیلات کے اندر جانا, اس کی گہرائیوں میں اترنا, اس کے اندر مسائل کی چھان پھٹک کرنا, ایک خاص علم بن گیا جس کا نام فقہ بن گیا. تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے, ایک اصطلاح تھی, عربی زبان ہی سے آئی تھی, لیکن یہ کہ یقیناً صحابہ کرام کے زمانے میں لفظ فقہ یا تفقہ اس معنی میں مستعمل نہیں تھا جس معنی میں کہ آج ہم فقیہ یا فقہا یا علم فقہ جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح علم عقائد, عقائد کا لفظ, اس پر کتابیں لکھی گئیں, عقائد نسفی, میں ان چیزوں کو غلط نہیں کہہ رہا کہیں آپ مغالطے میں مبتلا ہو جائیں، لیکن میں آپ کی جس حقیقت کی طرف توجہ منعقد کرانا چاہتا ہوں، یہ بھی ہمارے علم دین کی ایک شاخ بن گئی باقاعدہ، لیکن اس کا وجود قرآن میں نہیں ہے، یہ لفظ قرآن کا نہیں ہے. میں نے آج بلکہ دیکھا موجب المفارس جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ 5-7 مقامات پر قرآن مجید میں اس لفظ کے مشتقات استعمال ہوئے ہیں. اقدا کہتے ہیں گرہ کو، عقود سورہ مائدہ کی پہلی آیت اوفو بالعقود، عقد عقد نکاح یہ آپ جانتے ہی ہیں، ویسے عقد جو ہے عربی زبان میں کسی بھی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ملازمت کا عقد یہ بھی ایگریمنٹ ہے امپلائر اور امپلائی کے مابین، عقد نکاح یہ ایک مرد اور عورت کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہے پوری زندگی کے نباہ کا. تو اس معنی میں یہ لفظ آیا ہے. عقدہ کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا میں، واحلل عقدۃ من لسانی، پروردگار میری زبان میں جو گرہ پڑی ہوئی ہے اس کو کھول دے، جب تو نے اتنا بڑا بوجھ مجھ پر ڈال دیا، اتنی بڑی ذمہ داری سپرد کر دی، اللہ کے دین کی تبلیغ، فرعون کے دربار میں جا کر اعلان حق کرنا، تو اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، گرہ ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان میں گرہ ہے اس کو بھی کھول دے. یہی دعا ہے اکثر و بیشتر جب بھی کوئی مقرر تقریر شروع کرتا ہے، کوئی خطیب خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو دعا مانگتا ہے کہ پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں. اٹک اٹک کر بات کی جا رہی ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ربانی نہیں رہتی، سننے والے کا ذہن بھی منتشر ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پھر وہ ریسپشن جو ہے قبول کرنے کے لیے جو آمادگی ہوتی ہے وہ اتنی برقرار نہیں رہتی. تو یہ لفظ عقدہ اس جمع کی شکل، جمع کی صورت میں بھی آیا ہے، یہ قرآن مجید کی آخری صورتیں جو ہے معوذتین ان میں آیا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، یہ جو گرہوں میں پھونکے مارنے والیاں ہیں، جادوگرنیاں اور ٹونے ٹوٹکے کرنے والیاں، پروردگار ان کے شر سے بھی مجھے اپنی حفاظت میں لے لے. اب قطم کا لفظ بھی آیا ہے، تو معاہدہ کر لینا. تو یوں دین میں رکھیے کہ عہد اور عقد یہ ابتدا کا اور آخری لفظ تو وہی ہے، عین اور دال، بیچ میں ہے اور قاف کا فرق ہے، عقد اور عہد. تو یہ عقد اور عہد میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، عہد معاہدہ ہے ہمارا آپس میں کوئی، اور اسی طریقے سے یہ جو عقد ہے یہ دو پارٹیز، دو افراد، دو گروہوں کے مابین کوئی سوچ کر، جان بوجھ کر، اچھی طرح شعوری طور پر کوئی معاہدہ کر لینا، یہ عقد ہے. یہ عقدہ جو عقیدے کا لفظ بنا ہے، عقیدہ جس کی جماعت جمع ہے پھر عقائد، پھر اسی سے لفظ بنا اعتقاد، یہ ہمارے ہاں بعد میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی، میں اسے غلط بھی نہیں کہتا، لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ کہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، قرآن کی اصطلاح لفظ ایمان ہے، اور زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں اصطلاحات میں، اس لیے کہ اصل میں لفظ عقدہ جو ہے یا عقیدہ، یہ جو انگریزی کا لفظ ہے ڈوگما، یہ اس سے بہت قریب ہے. جیسے کہ گرہ لگ گئی، گرہ لگ گئی ہے بس اب بات نہیں ہوگی، اب کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، جب کہیں عقد ہو جاتا تب بھی یہ کہ اب فیصلہ ہو گیا، اب مزید بات نہیں ہو سکتی، اب جو بات کہنی تھی پہلے کہنی تھی، اب فیصلہ ہو چکا، معاہدہ ہو چکا. اسی طرح کوئی ایسی بات جس پر کہ انسان اس طرح جم جائے کہ بات کرنے کو تیار نہ ہو، وہ اس کا عقیدہ ہے، بھائی یہ میرا عقیدہ ہے بس اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی. یہ انداز بھی در حقیقت ہمارے ہاں باہر سے آیا ہے، اس لیے کہ وہ مذاہب جن کے عقائد اتنے غیر منطقی ہیں، اتنے غیر معقول ہیں کہ جس پر گفتگو کر ہی نہیں سکتے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ عیسائی مذہب ہے. اب ان کے عقائد جو ہے ایک میں تین، تین میں ایک کرو تو کیا گفتگو کروں گی. ان کے یہ عقائد کے ایک جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے بس وہ پورے نوع انسانی میں سے جو بھی انہیں مان لے ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے. بھائی کوئی عقل کی بات کرو، کوئی معقول بات کرو، تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ایک شخص کو اللہ نے بنا دیا، وہ کہیں گے سب نہیں، یہ ڈاگما ہے، اس پر گفتگو نہیں ہوگی. یہ تثلیث ہو، انکارنیشن، اسی طریقے سے ان کا یہ جو بھی یعنی کفارے کا عقیدہ ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں خالص غیر منطقی، خالص نامعقول، غیر عقلی باتیں. اس لیے انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ڈاگما. یہ ڈاگما ہے، انگریزی میں اس لفظ کو آپ اچھے سینس میں استعمال نہیں کرتے، ڈاگمیٹک ہو جانا، گویا کہ ایک شخص غیر منطقی روش اختیار کر رہا ہے، وہ معقول بات نہیں کر رہا، ڈاگمیٹک ہے. یہ تو بس ایک بات جو ہے وہ ایک گرہ سی اس کے دل کے اندر لگ گئی ہے، گرہ بلی ہوئی ہے، اب اس کے سلسلے میں کسی قیل و قال کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو ڈاگمیٹزم جو ہے یہ در حقیقت کسی بھی اچھے سینس میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. اس ڈاگما کا ترجمہ در حقیقت قریب تر ہوگا عقیدے کے، کہ ہمارے ہاں بھی پھر ایمانیات کے لیے یہ لفظ جو ہے عام ہو گیا. جب کتابیں لکھی گئیں اللہ کے بارے میں کن کن باتوں کو ماننا ضروری ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں کیا ماننا ضروری ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں، انبیاء اور رسول کے بارے میں کیا کیا باتیں جو ہے لازمی ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے، کتابوں کے بارے میں کیا ماننا ضروری ہے، باعث بعد الموت، جنت و دوزخ کے بارے میں کیا کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں. جب یہ مرتب ہوئے، خاص طور پر اس دور میں جبکہ ہمارے اوپر کچھ حملے ہوئے دوسرے فلسفوں کے، خاص طور پر یونانی فلسفہ اور منطق حملہ آور ہوا، تو پھر اس کے بعد ہمیں کوشش کرنی پڑی ہمارے متکلمین کو، ہمارے ائمہ دین کو، مخلصین تھے دین کے، کہ انہوں نے اس دور میں جو ہے مرتب کیے پھر اسلامی عقائد، کہ ایک عام آدمی کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان باتوں کا جاننا ماننا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے. محض اللہ کا مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کی توحید کا ماننا لازم ہے، اس توحید کے پھر کیا کیا تقاضے ہیں ان کو ماننا لازم ہے، پھر اللہ کے اسماء و صفات کو ماننا لازم ہے. جیسے کہ ایمان مجمل کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے. اللہ کی ایک صفت کا انکار اللہ کا انکار ہے. ایک شخص کہتا میں اللہ کو مانتا ہوں، اسے علی کل شیء قدیر نہیں مانتا، ہر چیز پر قادر نہیں مانتا، تو اللہ کا انکار ہو گیا. کوئی شخص کہتا میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں اس کو بکل شیء علیم نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا کہ وہ ہر شے کو جانتا ہے، اگر اس نے یہ بات کہی تو اللہ کا انکار ہو گیا. تو عوام الناس کو پھر ان تمام چیزوں کی تلقین کے لیے جو کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں کا اور پھر اس فن کا اور اس ایک شعبہ علم کا نام ہو گیا علم العقائد. تو میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے کہ جہاں تک اصطلاح کا تعلق ہے یہ غیر قرآنی اصطلاح ہے. پورے قرآن مجید میں یہ لفظ اس استعمال اس معنی میں مستعمل نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اصل اصطلاح جو ہے وہ ایمان ہے. اور میں نے بارہا کہا ہے یہ وہ لفظ ہے کہ کم سے کم جتنی انگریزی مجھے آتی ہے تھوڑی بہت، میں نہیں جانتا کہ کوئی بھی لفظ ایسا ہے کہ جو اس کے مفہوم کو صحیح صحیح ادا کر سکے. بلیف کا لفظ لائیں گے اس کا مفہوم ہی کچھ اور ہو جائے گا. آپ اگر اس کے لیے ڈاگما، تو خیر متضاد اصطلاح ہے، ایک ایمان سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. اسی طریقے سے فیتھ کا لفظ کچھ قریب پہنچتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ لفظ ایمان کا ترجمہ ممکن نہیں. اس اصطلاح کو تو ہمیں جو کا تو اختیار کرنا پڑے گا، اور اس میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہے. انگریزی زبان جاننے اور بولنے والوں کے لیے یا جرمن زبان جاننے اور بولنے والوں کے لیے یا اور زبانوں کے لیے بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ ان کے لیے ان الفاظ کا ترجمہ بھی ضروری ہے، ورنہ وہ کیسے سمجھیں گے. ہمارے لیے آسانی یہ ہے اردو زبان بولنے والوں کو، ہمارے ہاں یہ الفاظ جو کہ تو آ گئے. ایمان کا لفظ جو کا تو آ گیا، تقویٰ کا لفظ جو کا تو آ گیا. عربی الفاظ ہمارے ہاں تراجم جو اردو کے ہیں اس میں ان لفظوں کا ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید کے اصل فہم کو سے قریب ہو جانا بہت آسان ہے، انگریزی زبان میں مجھے بعض اوقات مجبوراً تقریریں کرنی پڑتی ہیں امریکہ وغیرہ کے دورے پر جب میں جاتا ہوں تو قدم قدم پر دقت محسوس ہوتی ہے. لفظ تقوا کو میں کیسے بیان کروں؟ تقوا کا ترجمہ فیئر کیجئے تو بھی آدمی کا ایک دم جو ہے طبیعت اس سے عبا کرتی ہے. اس لفظ کا اپنا ایک مفہوم ہے عربی زبان میں، اس کے لیے لفظ خوف ہے. تقوا کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں، لیکن کیا کریں، کوئی اور لفظ لائیے، قریب لائیے. البتہ اب مجھے معلوم ہوا، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا کہ ایک صاحب نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے انگریزی میں، مجھے محسوس ہوا کچھ قریب آ گیا کہ اتق اللہ ہے ریگارڈ فار اللہ، اللہ کا ایک ریگارڈ ہو تمہاری نگاہ میں. تقوا کا یہ مفہوم جو ہے کچھ انگریزی زبان میں اس ریگارڈ کے لفظ سے قریب تر لے آنے والی شے ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کوئی ایک لفظ موجود نہیں. اسی طریقے سے معاملہ ایمان کا ہے، تو اچھی طرح جان لیجئے کہ قرآن مجید کی اصطلاح جو ہے ایمان، اسے ہی سمجھنا چاہیے، گہرائی میں اتر کر سمجھنا چاہیے. اسی لفظ کو خوب اچھی طریقے سے، جیسے کہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ ایک اصطلاح استعمال فرمایا کرتے تھے کہ پکاؤ، اس آیت کو پکاؤ، جس کو کہ ہمارے ہاں عام طور پر مراقبہ کرنا کہتے ہیں. تو مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک سادہ لفظ استعمال کیا تھا کہ جاؤ بھائی اب اس آیت کو پڑھتے رہو، ریپیٹ کرو، اسے بار بار پڑھو، اسے تنہائی میں بیٹھو اور پڑھو، اسے پکاؤ، اس تاکہ وہ تمہارے فکر کے اندر رچ بس جائے، تمہاری سوچ کا ایک جزو لاینفک بن جائے. تو یہ پکانا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لفظ کو بھی ہمیں پکانا ہے، اس کی قسموں کو سمجھنا ہے، اس کے لوازم کو سمجھنا ہے، یہ لفظ کس کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اس کا پورا، اس تاکہ اس اصطلاح کا جو حق ہے وہ ادا ہو. اور ہم جن چیزوں کو عام طور پر عقائد کے عنوان سے لے لیتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لفظ ایمان کے عنوان کے تحت ہمارے ذہن میں اور ہمارے قلب میں درج ہو جائیں. یہ ہے دوسری تمہیدی بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی تھی. تیسری تمہیدی بات ایک ذرا دلچسپی کی بات ہے، وہ ذرا نوٹ کیجئے کہ اگرچہ لفظ ایمان اور اس کے مشتقات آمنو اور مومنین اور مومنات اور آمنو اور آمنو، یہ قرآن مجید میں اگر ہزاروں مرتبہ نہیں تو سینکڑوں مرتبہ تو لازمن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ ہزار کے قریب نوبت جو ہے پہنچ جائے گی. اور یہ مکی صورتوں میں بھی آیا ہے اور مدنی صورتوں میں بھی آیا ہے. یہ قرآن حکیم کی اہم ترین اصطلاح بھی ہے اور سب سے بنیادی اصطلاح بھی ہے. یہی سے تو نقطہ آغاز ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہی سے تو آغاز ہوگا، پہلا قدم یہی ہے. لیکن ایک عجیب تقسیم نظر آتی ہے، یہ ایک دلچسپ بات ہے، معلوماتی بات ہے. قرآن مجید کا آپ کے علم میں ہوگا کہ دو تہائی حصہ مکی ہے جو ہجرت سے قبل نازل ہوا، اور ایک تہائی حصہ جو ہے وہ مدنی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا نام لے کر مسلمانوں سے براہ راست خطاب نہیں ہے. ایمان کا ذکر ہے، ایمان کا لفظ ہے، ایمان کا حکم ہے، یہ سب ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا یہ در حقیقت ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی جو مسلمانوں کو مخاطب کرنے کے لیے، امت مسلمہ سے خطاب کے لیے. اب مسلمان، اس کے اندر ایمان کتنا ہے کتنا نہیں، مسلمان قانونی اعتبار سے مسلمان، حقیقت کے اعتبار سے منافق بھی ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں منافقین سے بھی عام طور پر جہاں خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے آیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل ایمان، ایمان کے دعوے داروں، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جن کا ایمان یا کمزور ہے، ضعیف ہے، یا یہ کہ اس میں نفاق کے کانٹے چبھ گئے. تو یہ اصطلاح جو ہے یہ مدنی قرآن کی ہے، مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب نہیں. صرف ایک استثناء ہے اور وہ مختلف بھی ہے. سورہ حج کی جو آخری آیت سے پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، یہ ایک استصرف ہے، لیکن سورہ حج خود مختلف ہی ہے اس اعتبار سے کہ وہ مکی ہے یا مدنی. بعض حضرات کے نزدیک وہ مکی ہے، بعض کے نزدیک مدنی ہے. میری اپنی رائے میں نے بارہا آپ سے عرض کی ہے کہ اکثر و بیشتر سورت جو ہے، تقریباً پوری سورت جو ہے وہ مکی ہے، البتہ اس میں بعض مدنی آیات ہیں. اور بعض آیات کے بارے میں میرا یہ گمان تھا پہلے، بعد میں مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تصدیق مل گئی اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من کہ انہوں نے بھی یہ فرمایا. بعض آیات سورہ حج کی اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، یعنی ان کو ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکے میں نازل ہوئی نہ مدینے میں نازل ہوئی، بلکہ سفر جو ہو رہا تھا ہجرت کا، حضور جب مکے سے مدینے تشریف لے جا رہے تھے اس دوران میں نازل ہوئی. تو اس میں تو آپ کو مل جائے گا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہ کہ باقی مکی صورتوں میں یہ اصطلاح آپ کو نہیں ملے. اس کا ذرا تقابل کیجئے، مکی صورتیں 200 سے زائد آیات کی صورتیں ہیں، سورہ آراف، سورہ شعراء 227، 206 آیات، لیکن کہیں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ملیں گے. اور تقابل کیجئے سورہ حجرات کل 18 آیات پر مشتمل ہے، اور 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. تو یہ لفظ ایمان کے ضمن میں اور ایمان اہل ایمان کے تخاطب کے ضمن میں ایک اہم بات تھی. مکی صورتوں میں ایک عجیب نقطہ آج سامنے آیا، چونکہ پہلے میرا بھی ذہن منتقل نہیں ہوا تھا، جن حضرات کی علمی دلچسپی ہے ان کو ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان کے سامنے لانا چاہتا ہوں. 4 آیات ہیں قرآن مجید میں مکی صورتوں میں جن میں اللہ نے اہل ایمان سے براہ راست خطاب کیا، لیکن وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں. نوٹ کیجئے، سورہ ابراہیم میں فرمایا، حضور کو حکم دیا، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، قل عباد الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے نبی میرے ان بندوں سے جو ایمان لے آئے ہیں فرما دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں. سورہ زمر میں فرمایا، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے، اے میرے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اسی طریقے سے سورہ جاسیہ میں فرمایا، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ ابھی درگزر کریں ان لوگوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دنوں کے منتظر نہیں ہیں، جو نہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں نہ عذاب خداوندی کا ان کے دل میں خوف ہے. ایک آیت میں پورے مکی قرآن مجید میں براہ راست خطاب ہے، اور وہ سورہ عنکبوت ہے. وہاں فرمایا گیا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، بڑی وسیع ہے، پس میری ہی بندگی کرو. کہیں ایک جگہ پر اگر میری بندگی ناممکن بنا دی جائے اس زمین کو چھوڑ دو. اس مفہوم کو ادا کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت انداز میں، بلاد اللہ واسعۃ فضاؤ ورزق اللہ فی الدنیا وسیع، فقل للقاعدین علی حوان اذا ضاقت بكم مرض فصیح. اللہ کی زمین، اللہ کی یہ ممالک، ملک اور بستیاں بڑی کشادہ ہیں، تو ان لوگوں سے کہ جو کسی جگہ پر بے عزتی کے باوجود رہ رہے ہوں ان سے کہہ دیا جائے کہ اگر کوئی زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو چھوڑو اور کسی اور جگہ چلے جاؤ. یہاں اذا ضاقت بكم مرض کہا ہے، یہاں قرآن مجید میں یہ کہ اے میرے بندو میری ہی بندگی کرو، اگر کسی ایک جگہ پر رہتے ہوئے تمہارے لیے ناممکن ہو جائے تو میری زمین بڑی کشادہ ہے، ہجرت پر جاؤ. یہ در حقیقت ہجرت حبشہ کا حکم ہے سورہ عنکبوت میں جو آیا ہے. یہ ایک آیت ہے جس میں کہ اہل ایمان سے براہ راست خطاب ہے، ورنہ مکی صورتوں میں اہل ایمان سے خطاب بالواسطہ ہے، حضور کے ذریعے سے، یا تو ہے ہی واحد کے سیغے سے حضور سے خطاب ہو رہا ہے، اور وہ بات صرف حضور سے نہیں بلکہ اہل ایمان سے بھی کہی جا رہی ہے. اور یا کہیں حکم دے دیا گیا حضور کو، جیسے کہ تین آیات کا میں نے حوالہ دیا کہ اے نبی میرے بندوں سے جو ایمان لے آئے ہیں یہ فرما دیجئے، پھر جو خطاب شروع ہوتا ہے بدنی صورتوں میں تو یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الذین آمنوا، وہ پھر براہ راست خطاب ہے. یہ چند باتیں تھی تمہیدی. اب آئیے جو اصل آج کا موضوع تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مختصر ہے، اگرچہ قدر ثقیل ہے. آپ میں سے بہت سے حضرات کو وہ مشکل محسوس ہوگا، لیکن ذرا سا طبیعت پر جبر کیجئے، توجہ کو مرتکز کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں جو ہے چاہے اس وقت مشکل محسوس ہو اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو قرآن مجید کے فہم میں شعوری نہیں تو غیر شعوری طور پر ضرور آپ کو مدد دیں گی. پہلی بات یہ سمجھیے لفظی معنی کیا ہے ایمان کے. عربی زبان کے 999,000 الفاظ، بلکہ اب اس سے بھی زیادہ آپ اگر کوئی مبالغے کے لیے الفاظ اپنے ذہن میں لانا چاہیں تو لے آئیں، انگریزی میں آپ اسے روٹ کہیں گے، جڑ. ایک روٹ ہے، سے حرفی مادہ ہے، اس مادے سے الفاظ نکلتے چلے جاتے ہیں. یہ تو ویسے تو کم و بیش تو یہ چیز آپ کو اکثر زبانوں میں مل جائے گی، فارسی میں بھی بہت ہے، لیکن عربی میں اس کی ایک میتھمیٹکس ہے باقاعدہ، جیسے کہ حساب کتاب ہو، الجبرا کے فارمولے ہوں، جیسے کہ خانے بنے ہوئے ہوں، سانچے ڈھلے ہوئے ہوں. اور خاص بات یہ کہ ایک مادے سے جو لفظ بنے گا اس جڑ سے اس کا تعلق منقطع نہیں ہوگا. جیسے کہ ایک درخت ہے، قرآن مجید میں جیسے مثال دی گئی ہے شجرتن طیبتن، اس کی مثال کیا ہے، اصلہا ثابت و فروعہا فی السماء، اس کی جڑ جو ہے جمی ہوئی ہے زمین کے اندر اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. یہ بات عربی زبان میں سے حرفی مادے سے بننے والے الفاظ کہیں چلے جائیں، کتنی دور نظر آئیں، لیکن کوئی نہ کوئی تعلق ان کا اپنے اس روٹ کے ساتھ، اپنے اس مادے کے ساتھ برقرار رہے گا. اس کی سادہ ترین مثال کے جو ہر شخص سمجھ لے گا وہ علم، عین لام میم، یہ حروف کے اندر مادہ اصل میں بیان کیا جاتا ہے. مادہ کیا ہے؟ عین لام میم، اسی سے لفظ علم بن گیا، سادہ ترین، عالم بن گیا، معلوم بن گیا، متعلم بن گیا، علامہ بن گیا، استعلام بن گیا، بے شمار الفاظ بنتے چلے جائیں گے. اور آپ سب حضرات ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، لفظ علامہ بھی، عالم بھی، معلوم بھی، معلومات بھی، متعلم بھی، متعلم درجہ ہے ہشتم، ایک بچہ جو ہے وہ بھی لکھتا ہے اپنے آپ کو معلم ہے، استاد ہے، وزارت استعلام اور مکتب الاستعلام جو بھی جاتے ہیں بار عرب ممالک میں، انکوائری آفس کے باہر لکھا ہوا ہوگا، ہمارے ہاں انکوائری آفس ہوتا ہے، وہاں ہوتا ہے مکتب الاستعلام، وہ جگہ جہاں سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے. یہ لفظ جو ہے علم سے بے شمار الفاظ بنتے چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ ان سب کا تعلق لفظ علم کے ساتھ رہے گا. سانچا ڈھل جائے گا، عالم وہ جس کے پاس علم ہے، صاحب علم. معلوم وہ شے جو کسی کے علم میں ہے. علامہ جس کی معلومات میں پڑا ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا. متعلم علم حاصل کرنے والا. معلم علم سکھانے والا. اب یہ ساری چیزیں جو ہے آپ میں سے وہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہر شخص کے علم میں ہے. تو قاعدہ کلیہ ذہن نشین کرنے کے بعد اب دیکھیے ایمان کا مادہ کیا ہے. امن کہیں گے ہم اسے، الف میم نون، اور زیادہ اس کو اگر آپ ٹیکنیکل ورڈز میں کہنا چاہیں تو حمزہ میم اور نون. امن، امن اس سے جیسے عین لام میم سے علم بنا تھا، حمزہ اور میم اور نون سے امن بن گیا. امن کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ کو یہی پر سمجھ لیجئے، انگریزی میں آپ پیس کہیں گے، ٹرینکولیٹی کہیں گے. امن جو ہے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں کوئی بے چینی نہ ہو، کوئی اندیشہ نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی کھٹکا نہ ہو، کوئی چنتا نہ ہو. یہ کیفیت ہے. اندرونی بھی ہوتی ہے. اگر کسی شخص کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں, اندر کوئی ایک ہے جو فکر جو ہے اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے, کوئی خوف ہے جو اندر ہی اندر لاحق ہے, کوئی حزن ہے غم ہے جو اندر ہی اندر اس کی پوری شخصیت کو اندر دیمک کی طرح کٹ کر رہا, تو بھی وہ امن میں نہیں ہے. چاہے باہر کوئی گولیاں نہیں برس رہی, کہیں کوئی حالات جو ہے وہ مخدوش نہیں ہے, تو خارجی امن داخلی امن. لیکن یہ کہ امن کے لیے میں یہاں پہلے ہی دن نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں, قرآن مجید کے دو الفاظ نوٹ کیجئے, دو چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو وہ حالت امن ہے. ایک کا نام قرآن خوف رکھتا ہے, ایک کا حزن. جو واقعتاً صاحب یقین ہے, جس کے پاس حقیقی ایمان ہے, یقین کے درجے کو پہنچا ہوا ایمان, وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے. اور اس ولی کی شان ہی یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے. حزن اور خوف سے جو شخص نجات حاصل کر جائے, وہ در حقیقت وہ ہے اصل صاحب یقین, اور وہی ہے اللہ کا ولی اور دوست. تو حزن اور خوف کا ازالہ جو ہے وہ حالت امن ہے. اب اس لفظ امن سے میں نے چونکہ آج شروع میں ایک تو دو آیتیں پڑھی تھی سورہ انعام کی, صرف اس مادے کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے, اور ایک حدیث آپ کو سنائی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا ہے. امن اور ایمان کا جو تعلق ہے وہ آپ کے ذہن میں ان دو چیزوں کے حوالے سے آ جانا چاہیے. آیت کیا ہے سورہ انعام کی؟ ایک سوال اللہ تعالی نے فرمایا ہے, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اے لوگو دونوں گروہوں میں سے امن کا کون زیادہ مستحق ہے, بتاؤ اگر تم جانتے ہو. اور دونوں فریق کون سے؟ ایک موحدین, ایک اللہ پر یقین اور ایمان رکھنے والے, ایک مشرکین, ان کے سینکڑوں معبود ہیں. ان سینکڑوں معبودوں کو تو اندیشہ ہمیشہ رہے گا, ان کے پوجنے والوں کو ایک راضی ہوگا تو دوسرا کہیں ناراض نہ ہو جائے, ایک کی ڈنڈوت میں کہیں کچھ زیادہ ہو گیا دوسرا جو ہے اس کے ماتھے کے اوپر اس کی تیوری پر بل پڑ جائیں گے. تو امن تو اگر ہوگا تو اسی کو ہوگا جو ایک اللہ کو مانے اور ایک ہی کا ہو رہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, دونوں گروہوں میں سے موحدین اور مشرکین میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ذرا سوچو بتاؤ اگر جانتے ہو عقل والے ہو. اب اس کا جواب دیا, یہ قرآن مجید کا ایک فطری انداز ہے, بارہا میں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. قرآن کا بھی حدیث کا بھی سوال کر کے ذہنوں کو بیدار کر لینا, انسان کی اپنی قوت فکریہ ذرا بیدار ہو سوچے اور اس کے بعد جواب سامنے آئے. تو اگر کسی شخص کا اپنا ذہن وہاں پہنچ چکا ہو تو اسے بڑا انشراح ہو جائے گا, اس کو ایسا یقین حاصل ہو جائے گا, اسے ایک باطنی خوشی حاصل ہوگی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ حج کی ایک آیت کے بارے میں میرا یہ گمان تھا کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی, جب مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مل گیا تو جو خوشی مجھے ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میرا گمان تھا, میں تو نہیں کہہ سکتا تھا اعتماد کے ساتھ, لیکن یہ کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رضی اللہ عنہما جب ان کی بات آ گئی تو اطمینان ہو گیا. تو اگر ایک سوال سامنے آئے اور سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان خود اس کے جواب تک پہنچ گیا ہو تو پھر اسے کس قدر گہرا یقین حاصل ہو جائے گا اس کا اندازہ ہوگا. اور اگر نہیں بھی ہے تو کم سے کم وہ اب چوکس تو تھا, وہ بیدار تو تھا سننے کے لیے جواب. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, جیسے سورہ صف میں آپ کو معلوم ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, اہل ایمان کیا ہم بتائیں تمہیں وہ تجارت جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ ایک سوال ہے, اب اس کے بعد جواب آ گیا, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ آپ کو بہت جگہ ملے گا,
تو یہاں پر بھی ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ امن کا حقدار کون ہے دونوں گروہوں میں سے. اب جواب کیا آیا؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہونے دی، توحید خالص، اس میں کہیں شرک کا کوئی کانٹا نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی آلائش لگی ہوئی نہ ہو، کوئی گندگی شرک کی جو ہے اس کے اندر کوئی آلودگی اس کی شامل نہ ہو، اور یہ بہت کم کو نصیب ہوتا ہے. سورہ یوسف میں فرمایا گیا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. انسانوں کی عظیم اکثریت جو بزوں میں خیش اللہ پر ایمان رکھتی ہے کسی نہ کسی نوعیت کے شرک میں بھی مبتلا ہوتی ہے. آدمی متنبہ نہیں ہوتا، آگاہ نہیں ہوتا، اسے معلوم نہیں ہوتا کدھر سے یہ شرک مجھ پر حملہ آور ہوا ہے، اس نے کہاں سے، میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہاں سے میرے عقائد کے قلعے میں وہ نقب لگا لی ہے، کدھر سے آ گیا ہے، اسے پتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو موحد سمجھے بیٹھا ہے. لیکن وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے اللہ کے ماننے والوں کی بھی کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. یہاں بڑی کڑی شرک جو ہے وہ شرط لگا دی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں شرک کی کوئی آمیزش اور آلودگی نہ ہونے دیں، وہ ہے جن کے لیے امن ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا اصل حاصل امن ہے، جڑ اس کی امن ہے، اس کا اصل حاصل بھی امن ہے. مثال یہ ہمارے ایک پوری تقریر کا موضوع یہی ہے، ایمان کا حاصل. لیکن یہاں چونکہ میں نے ان لفظی طور پر اس کا تعلق کو واضح کیا ہے تو یوں سمجھئے ایک اچھی تشبیہ ذہن میں آئی ہے. آم کی گٹھلی آپ نے زمین میں بوئی اور اس سے وہ پودا نکلا، دو پتے نکلے، پودا بنا، درخت بنا، درخت بن کر پھر جب پھل آیا اس میں بھی وہی گٹھلی برآمد ہو گئی. امن کا مادہ ہے، اسی سے یہ ساری اسلامی زندگی ہے، پورا اسلام کا فکر ہے، پوری اسلام کی عملی زندگی ہے، اس کے یہ تمام برگ و بار ہیں. اس میں جب پھل لگے گا اس کا اصل حاصل بھی امن ہوگا. ایمان کا اصل حاصل امن ہے، اور ایمان لفظ بنا ہے امن سے. دوسری، میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی جس کے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یکی از عشرہ مبشرہ، وہ دس صحابہ چوٹی کے جو ہیں ان میں سے حضرت طلحہ بھی ہیں، وہ راوی ہیں، اور امام ترمذی نے اس روایت کو لیا ہے اپنی جامع میں اور فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. الفاظ کیا ہے؟ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان النبی کان اذا راى ہلالا، حضور جب بھی نئے مہینے کا چاند دیکھتے تھے، ہلال دیکھتے تھے، رویت ہلال، ہم تو یہ رویت ہلال کرتے ہیں صرف رمضان کے موقع پر، یا یہ کہ پھر آتا ہے جو بھی جھگڑے کے معاملے آتے ہیں ہمارے ہاں، پھر عید کا، بقرعید کا، یہی ہے، پھر محرم کا. لیکن یہ کہ اصل میں تو یہ ہر مہینہ ہمارا جو ہے اسلامی کیلنڈر کا شروع ہوتا ہے ہلال سے. ہر نئے مہینے کا چاند جب حضور دیکھتے تھے تو ایک دعا ہے جو یہ منقول ہے، معصور ہے، مسنون ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، اور آج یہ آپ اگر ذرا ایک دو مرتبہ دہرا لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی جنہیں یاد نہیں. جب بھی حضور چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اللہم، اے اللہ، اے پروردگار، اہلہ علینا، اس چاند کو ہم پر طلوع فرما. مراد کیا ہے؟ اس سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، اے پروردگار اس کا ہم پر آغاز فرما، بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اب یہ دو جوڑے آئے، امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. اسلام کا تعلق سلامتی سے ہے، امن کا تعلق ایمان سے. ان دو چیزوں ان دو جوڑوں پر میں نے بحث کی ہے. یہ میری شاید 1968 کی ایک تقریر ہے جو میں نے جنگ میں کی تھی طلبہ کے ایک اجتماع میں. یہ بھی اردو انگریزی دونوں میں موجود ہے, قرآن اور امن عالم, قرآن اینڈ دا ورلڈ پیس. اس میں میں نے ان دونوں ہی پر گفتگو کی ہے بنیادی طور پر, امن کا ایمان سے تعلق اور سلامتی کا اسلام سے تعلق. تو حضور نے ان دو جوڑوں کو بڑی خوبصورتی سے, جب آپ خود دعویٰ کر رہے ہیں اللہ افصح العرب, میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں, اوتی تو جواب الکلم, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نہایت جامع کلمات عطا فرما دیے. معلوم ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے جملے, چھوٹی چھوٹی حدیثیں, دو دو تین تین الفاظ پر, لیکن حکمت کے سمندر جو ہیں جیسے دریا کے اندر بند کر دیے گئے ہوں. تو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اب اس کے بعد دیکھیے, پہلا خطاب تو ہوا اللہ سے, دوسرا خطاب چاند سے ہو رہا ہے, ربی و ربک اللہ. اے چاند, تیرا رب بھی اللہ ہے, میرا رب بھی اللہ ہے. میں تیرے اندر کوئی تقدس نہیں سمجھتا, الوہیت نہیں سمجھتا. یہ چندر بنسی اور سورج بنسی کوئی ہوں گے, کئی تصورات ہوں گے, کسی کے ہوں گے, بھٹکے ہوئے کے ہوں گے, کوئی دیوتا سورج کو یا چاند کو سمجھتا ہوگا. ہاں ایک چیز قدرے مشترک ہے, تمہارا خالق بھی اللہ, میرا خالق بھی اللہ, تیرا رب بھی اللہ, میرا رب بھی اللہ, میرا مالک بھی اللہ, تیرا مالک بھی اللہ. ربی و ربک اللہ, ہلال رشد و خیر, ہلال رشد و خیر. رشد کا تلفظ بھی صحیح ہے اور رشد کا بھی, ہلال رشد و خیر, یہ دونوں طریقے سے صحیح ہے. یہ چاند اب اس میں ایک آرزو بھی ہے, تمنا بھی ہے, خوشخبری بھی ہے, ہلال رشد کا, خیر کا, بھلائی کا, کامیابی کا, فوج کا, فلاح کا, کہ یہ مہینہ ہمارے لیے پروردگار ان نعمتوں کو لے کر آئے. اب اس میں بھی میری اس وقت کی گفتگو سے متعلق صرف لغوی ایک نقطہ تھا, امن اور ایمان کا تعلق جیسے اس آیہ مبارکہ میں سامنے آیا, ایسے اس حدیث میں سامنے آیا. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام, ربی و ربک اللہ, ہلال رشد و خیر, ہلال رشد و خیر. اس امن سے اب دیکھیے, جہاں یہ امن تو مصدر بھی ہے, امن و امنتن اسم ہے, امن کی کیفیت. پھر اس سے جب اب مختلف قسم کے افعال بنتے ہیں مصدر, تو یہ ذرا ثقیل بحث شروع ہو گئی ہے, توجہ سے سن لیجئے. جب یہ ثلاثی مجرد میں آتا ہے, امنا یا منو, امنا یا منو, امنن و امنتن, اس کے معنی ہوتے ہیں امن میں ہونا. کوئی شے, کوئی شخص امن میں ہے, امنا. اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے بارہا, سوال کر کے آیا ہے. سورہ ملک بہت سے حضرات کو یاد ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا رات کے وقت سورہ ملک کا پڑھنا بھی سونے کے وقت, تو بہت سے حضرات کو یاد ہوگی. اس میں بھی آیا, آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. کیا اے لوگو, تم امن میں ہو اس آسمان والے کی طرف سے؟ امن میں ہونا یعنی نیڈر ہو جانا, بے خوف ہو جانا, نچنت ہو جانا, تمہیں کوئی اندیشہ نہیں. تمہیں زمین پر چلتے پھرتے ہو, تمہیں کبھی یہ خوف لاحق نہیں ہوا کہ کہیں اذن رب آئے اور یہ زمین کھلے اور تم اس کے اندر دھس جاؤ. تمہیں کوئی خوف نہیں ہوتا, تم بھولے ہوئے ہو اس رب کو. آمن تو من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. کیا تم بالکل نڈر ہو گئے ہو, نچنت ہو گئے ہو اس سے, اس آسمان والے سے تمہیں کوئی خوف نہیں رہا کہ وہ تمہارے اوپر کوئی جھکڑ, کوئی باد و بارہ کا طوفان, کوئی سائیکلون, کوئی بڑی آندھی, 100 miles per hour کی سپیڈ سے کوئی آندھی آئے تو کیا کوئی تباہی جو ہے مٹ جائے گی؟ یہ سب کچھ چیزیں آتی رہتی ہیں نا, لیکن تم بالکل نڈر ہو گئے ہو. انہی چیزوں سے پوری پوری قومیں ہلاک ہوئیں. تو امنا یا امنو کے معنی ہے امن میں ہونا. اس سے اس میں فاعل بنتا ہے آمنن, وہ جو امن میں ہو. واحد کی شکل میں یہ پورے قرآن میں نہیں آیا, لیکن آمنین کا لفظ جو ہے بہت سے حضرات کو آیت یاد ہوگی, جو صلح حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ کرام اس وقت ملول اور غمگین تھے، آئے تھے عمرے کی نیت سے، احرام باندھ کر آئے تھے، لیکن صورت یہ پیش آ گئی کہ بغیر عمرہ کیے ہوئے وہیں احرام کھول کر اور واپس جانا پڑا، تو اس وقت کچھ لوگوں کے دلوں میں، اس لیے کہ وسوسہ اندازی تو شیطان کو اس کا اختیار حاصل ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں وسوسے آئے ہوں، اس وقت اللہ تعالی نے جو آیات نازل فرمائی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا بالکل سچا دکھایا تھا، کسی وسوسے کو اپنے قریب مت آنے دینا کہ رسول کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، تم لازمن داخل ہوگے مسجد حرام میں، اللہ چاہے گا اور اس حال میں داخل ہوگے، پورے امن میں ہوگے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی حالت جو ہے وہ جنگ کی نہیں ہوگی، کوئی خوف کی کیفیت نہیں ہوگی، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، یہ آمنن فاعلن کے وزن پر اس میں فاعل ہے، وہ شخص جو امن میں ہو، البتہ اس سے مفعول جو بنتا ہے مامون، اس کا ایک بڑا غلط مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اب یہ تو کوئی اردو زبان کا جو مسلم حیثیت اور مرتبے کا ادیب ہو وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ غلط العام ہے یا غلط العوام ہے، مامون کے معنی سمجھے جاتے ہیں وہ جگہ جہاں امن ہو، جہاں کوئی اندیشہ نہ ہو، جو چیز محفوظ ہو، محفوظ و مامون، یہ لفظ ہم عام طور پر بول دیتے ہیں، یہ بالکل برعکس ہے، مامون وہ جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو، جس سے کوئی اندیشہ نہ ہو، جس سے کوئی کھٹکا نہ ہو، وہ مامون ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ امن یا امنو امن میں ہونا، آمنون جو امن میں ہے، مامون وہ کہ جس سے امن حاصل ہو جائے، جس سے کوئی خوف نہ رہے، جس سے کوئی چنتا نہ رہے، جس سے کوئی ڈر نہ رہے، جس کے بارے میں کوئی اندیشہ نہ رہے، وہ مامون ہے، وہ نہیں کہ جو امن میں ہے وہ تو آمن ہے، ہم محفوظ کے ساتھ مامون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسے غلط العام سمجھ لیجئے اردو میں، لیکن عربی میں اس کا مفہوم وہ ہے جس چیز سے کوئی خوف نہ ہو، یہ بھی ایک ہی جگہ قرآن میں آیا ہے، ان عذاب ربک غیر مامون، لوگوں جان لو تمہارے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے جس سے نڈر ہو جایا جائے، جس سے نچنت ہوا جا سکے، جس کا خوف دل سے نکل جائے، ابو بکر کے دل سے نہیں نکلا خوف تو اور کس کے دل سے نکلے گا، رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کہتے ہیں، میں نے آپ کو بارہا وہ اقوال سنائے ہیں، کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا، درختوں پر چہچہانے والی چڑیا، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، جس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو یہ خوف جو ہے، ان عذاب ربک غیر مامون، جان لو اچھی طرح، اگر کوئی شخص بالکل نچنت ہو گیا ہے، بڑے مغالطے میں ہے، بڑے ہی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، تیرے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے جس سے بے خوف ہوا جا سکے، جس سے نچنت ہوا جا سکے، اب یہ ہندی کا لفظ ہے، جس سے نڈر ہوا جا سکے، یہ تمام الفاظ جو ہے مامون وہ ہے جس سے کوئی اندیشہ نہ ہو، اسی سے لفظ امین بنا ہے فعیل کے وزن پر، عربی زبان میں فعیل صفت مشبہ کے لیے آتا ہے، لیکن صفت مشبہ کبھی فاعل کے معنی دیتا ہے کبھی مفعول کے، تو امین کے دونوں معنی ہوں گے، وہ بھی کہ جس کو امن حاصل ہو اور وہ بھی کہ جس سے کوئی اندیشہ نہ ہو، یہ دونوں الفاظ جو ہے بلد الامین، یہ بلد الامین جو ہے وہاذا البلد الامین، یہ امن والا گھر، اس میں گھر ہے، اس میں امن ہے، پھر یہ کہ وہاں جو داخل ہو جاتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اب وہ امن میں آ جاتا ہے، اس کے لیے اندیشہ نہیں رہتا، عرب اپنے انتہائی جاہلیت اور جہالت کے دور میں بھی خانہ کعبہ اور حرم کا اتنا احترام کرتے تھے کہ باپ کا قاتل بھی جسے کہ کوئی عرب سالوں سے ڈھونڈتا پھر رہا ہو، جس کی رات کی نیند حرام ہو چکی ہو، دن کا چین حرام ہو چکا ہو، انتقام کی آگ اس کے دل کے اندر لگی ہوئی ہو، وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر حرم میں پاتا تھا تو اسے کچھ نہیں کہتا تھا. یہ دار الامن ہے، یہ امن کی جگہ ہے، بلد الامین ہے، یہ امن کی جگہ ہے. اسی معنی میں اب یہ لفظ آتا ہے. پھر دیکھیے حضرت جبرائیل کے لیے یہ جبریل امین ہے. کیا معنی؟ یہاں اس معنی میں کہ ان سے کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ اس قرآن میں کہیں خیانت کریں گے یا ان پر کوئی دباؤ ڈال کر خیانت کروا لے گا، کوئی شیاطین ان کے اوپر اثر انداز ہو سکیں گے. روح الامین، وہ روح الامین ہے، جبریل امین ہے. اسی معنی میں رسولوں کے الفاظ ہوتے تھے، قرآن مجید میں نقل ہوئے، انی لکم رسول امین، لوگوں میں تمہارے لیے رسول امین ہوں. کیا معنی؟ میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اس میں کوئی رد و بدل کا امکان نہیں ہے، اس میں کسی خیانت کا، میں میرے پاس یہ امانت ہے، اس امانت کے اندر کسی خیانت کا کوئی امکان نہیں ہے. انہ لقول رسول کریم. اب یہ جو اس کے لیے الفاظ آتے ہیں رسولوں کے لیے امین، اس کا مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا. اسی سے ایک لفظ بنتا ہے مامن، امن کی جگہ. یہ بھی قرآن میں ایک جگہ آیا ہے. جب آخری آیات نازل ہو گئی تھی مشرکین کے بارے میں، آخری حکم سورہ توبہ کی ابتدائی آیات، کہ جیسے ہی یہ مہینے جو ہیں امن والے یہ ختم ہو جائیں، فیضن سلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ ان کو قتل کرو. ایک استثناء رکھا گیا، اگر کوئی مشرک استجارہ کا اگر تم سے امن چاہے کہ آ کر تم سے سمجھے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اتنا بڑا حکم تو آ گیا ہے کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، ہمیں سمجھنے کا موقع تو دیجئے وہ ایمان ہے کیا. تو حکم دیا گیا فاجر ہو، اس کو امن دیجئے، امان دیجئے، یہاں تک کہ وہ پھر بات آپ کی سن لے. ثم ابلغہ ما منہ، پھر یہ نہیں کہ وہی سوال کرو کہ اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے، نہیں مانتے تو گردن اس کی اڑا دی جائے، نہیں، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو. یہ ہے اس کا تقاضا جو ان کو امان دی گئی ہے. ثم ابلغہ ما منہ، پھر پہنچا دو انہیں امن کی جگہ پر، جو ان کا قبیلہ ہے جہاں پر بھی ان کے لیے امن ہے وہاں پہنچا دو. پھر جب اس حکم کا عملی اطلاق ہوگا پھر دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہ جو تم سے دین کو سمجھنے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے آیا ہے، اس سے آخری فیصلہ بھی وہیں پر طلب کرنے لگ جاؤ. اس کے لیے لفظ مامن آیا ہے. اب اس میں ایک اور تھوڑا سا اضافہ کیجئے، یہ ہر زبان کا خاصہ ہے، ورب کے بعد پریپوزیشنز. عربی میں ہم کہیں گے فعل کے بعد صلہ کے بدلنے سے کچھ مفہوم بدلتا ہے. اس امن یا منوں کے بعد اگر آلہ آ جائے یا با آ جائے تو اس کے معنی ہے کسی کے پاس امانت رکھوانا. اس کا بھی تعلق کیا رہا امن کے ساتھ؟ امانت آپ اسی کے پاس رکھواتے جس سے آپ کو امن ہو، جس کے بارے میں اندیشہ نہ ہو کہ یہ خیانت کرے گا. امین بناتے ہیں آپ اس کو، وہ امین بنا آپ کا، تو امانت رکھوانے کے لیے بھی لفظ یہ آتا ہے. چنانچہ آیا ہے قرآن مجید میں اہل کتاب کے بارے میں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، من ان تامن ہو بے ان تارن یو ادہی لے، اور ایسے بھی ہیں من ان تامن ہو بے دینارن لا یو ادہی لے کا الا ما دمتا علیہ قائما. ان کے اخلاقی زوال کا، اگرچہ کچھ لوگ اخلاق کی اس بلندی پر بھی ہیں کہ اگر انہیں امین بنا دیا جائے، ان کے پاس امانت رکھوا دی جائے ڈھیروں سونا، تب بھی وہ ادا کر دیں گے، خیانت نہیں کریں گے، ہیں خال خال. جیسے اقبال نے وہ جو ابلیس کی مجلس سے شورا کا مشہور شعر ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی امت مسلمہ میں ایسے لوگ موجود ہیں، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. تو قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں میں اب بھی خال خال ایسے ہیں. من ان تامن ہو بے قنطار یودہی لیک، کہ اگر ڈھیروں اور سونا ان کے پاس رکھوا دیا جائے تو تو بھی وہ خیانت نہیں کریں گے، واپس لوٹا دیں گے، لیکن ان کی عمومی سطح جو ہے اخلاق کی وہ کس طرح گر چکی ہے اس کو بیان کیا گیا. وَمَن مِّنْهُم مَّن تَمَنَّوْا بِدِينَارٍ، ایک دینار بھی اگر کہیں رکھوا دیا ان کے پاس، انہیں امین بنا دیا، لا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، تو وہ واپس نہیں کرے گا جب تک اس کے سر پر سوار ہو کر اپنی طاقت سے ہی وصول نہ کر. تو امینا بے کے معنی ہے امین بنانا، اسی طرح اعلی آتا ہے. یہ لفظ سورہ یوسف میں دو جگہ آیا ہے اعلی کے ساتھ، ہل آمنکم علیہ الا کما امنتہ علی اخیہ من قبل، جو کچھ برادران یوسف نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا وہ سب کو معلوم ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب مصر میں حضرت یوسف کو اللہ نے وہ اقتدار عطا فرمایا، اور پھر حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے لیے بھی تقاضا کیا کہ ان کو بھی لے کے آؤ، تم دس کے دس تو آ رہے ہو راشن لینے کے لیے، گیارہویں کا حصہ لے رہے ہو، کبھی لائے نہیں اسے، اسے لاؤ. اب انہوں نے بڑے ہی ہچکچاتے ہوئے حضرت یعقوب سے درخواست کی، ابا جان ذرا ہمیں اس بھائی کو ہمیں دے دیجئے، اسے ہم ساتھ لے جائیں. حضرت یوسف نے فرمایا ہل آمنکم علیہ، کیا اس کے بارے میں میں تم سے نچنت ہو جاؤں، تمہیں امانت دار سمجھ لوں، امین سمجھ لوں؟ الا کما امنتہ علی اخیہ من قبل، جیسے کہ میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارے اوپر اعتبار کیا تھا. تو یہ امینا یا منو علی کے ساتھ آتا ہے، امانت دار بنانا، امانت دار سمجھنا. اور یہی لفظ بلکہ شروع میں جبکہ انہوں نے سازش کی تھی کہ کسی طرح ابا جان کو آمادہ کرو کہ یوسف کو ہمارے ساتھ باہر بھیج دیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا یا ابانا مالک لا تامنا علی یوسف، ابا جان کیا بات ہے، آپ ہم پر یوسف کے معاملے میں اعتبار نہیں کرتے، یہ وہی تامنا علی یوسف، ہم پر آپ کو اعتبار نہیں، اعتماد نہیں، آپ بے خوف نہیں ہم سے یوسف کے معاملے میں، ہاں آپ ہمیں امین نہیں سمجھتے یوسف کے معاملے میں. تو امین یا منو کے بعد اگر علی یا با آ جائے تو اس کے معنی ہے امین بنانا. ویسے یہ کہ قرآن مجید میں مجھے نہیں معلوم، ذہن میں نہیں ہے یہ لفظ آیا ہے یا نہیں، حدیث میں اعتماد کا مصدر استعمال ہوا ہے. جو نفاق کی علامات آئی ہیں، جب وہ بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، تو وہاں اعتماد باب افتعال آیا ہے. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے. اب اگلا قدم دیکھیے، ذرا بحث مشکل ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں قرآن مجید کی آیات کے حوالے دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ جنہیں قرآن سے دلچسپی ہے انہیں اس کے اندر بوریت نہیں ہوگی، اور اس لفظ کی اصل حقیقت تک پہنچنے میں میری یہ گفتگو جو ہے سقالت سے بھری ہوئی ہے لیکن مفید ہوگی. اور قرآن مجید میں ان مقامات سے جب آئندہ آپ گزریں گے تو آپ کو، مجھے امید ہے کہ کچھ روشنی پہلے سے زیادہ نظر آئے گی. اب ایک قدم آگے بڑھیے، اس سے ایک مصدر بنتا ہے ایمان، افعال کے وزن پر ایمان. ایمان کے لفظی معنی ہے کسی اور کو امن دینا. امینا امن میں ہوا، آمنا امن دیا، آمنا ہم من خوف لإلاف قریش إلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ان کو چاہیے قریش کو کہ وہ اپنے اللہ تعالی کے احسانات کو یاد کریں جو ان پر ہوئے ہیں، اس گھر کی بدولت ہوئے ہیں، اور اس گھر کو انہوں نے اب جو بنا دیا ہے بت کدہ، دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. ان بدبختوں کو چاہیے کہ تائب ہو جائیں، اس پروردگار کا احسان مانیں جنہوں نے انہیں بھوک سے تو غذا دے کر نجات دلائی اور خوف سے امن دیا، آمنا ہم من خوف، اور انہیں امن عطا فرمایا. آمنا یومنو کے معنی ہے کسی اور کو امن دینا. اس سے اس میں فاعل بنتا ہے مومنن، اور مومنن کون ہے؟ جو کسی کو امن دے. آپ حیران ہوں گے کہ اس لفظ کے معنی یہ آج تک سامنے نہیں آئے، لیکن ذرا غور کیجئے اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کی حیثیت سے آیا ہے. جو سب سے بڑا گلدستہ ہے اسماء حسنہ کا قرآن مجید میں سورہ حشر کے آخر میں تین آیات میں، وہاں جو سب سے بڑا گلدستہ ہے اسماء حسنہ کا، انہی میں یہ لفظ آیا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، المومن اللہ ہے. یہاں المومن کے کیا معنی ہوں گے؟ امن دینے والا، دی پیس گیور. امن تو وہیں سے ملے گا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. وہ لوگ جو ایمان لائے اس اللہ پر اور اس کی توحید پر اس درجے کارمند ہو جائے کہ کوئی ملاوٹ اس میں نہ ہونے دیں شرک کی، ان کے لیے تو امن ہے. تو امن عطا کرنے والا اللہ ہے، المومن وہ امن عطا فرمانے والا ہے. بس میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اب اگلی بات جان لیجئے. جیسے وہاں اعلی اور با کے اضافے سے مفہوم کچھ اور ہو گیا، میں ایک سادہ سی مثال انگریزی کی دیا کرتا ہوں، وہ بھی میں چاہتا ہوں ریپیٹ کر ہی دوں. دیکھیے انگریزی میں آپ کہتے ہیں ٹو گیو، کیا معنی؟ ہر شخص جانتا ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے کم سے کم 80% آدمی تو جانتے ہی ہوں گے. لیکن ٹو گیو اپ، گیو تو وہی ہے، اپ لگ گیا تو معنی کچھ اور ہو گئے. ٹو گیو ان، زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہاں کوئی فرق نہیں رہا، گیو کے ساتھ کوئی فرق ہے ہی نہیں. عربی میں یہ نہیں ہوگا، اس گیو کے ساتھ اصل لفظ کے ساتھ جو ہے تعلق برقرار رہے گا. یہ انگریزی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپ اور ان سے ایسا زمین و آسمان کا فرق ہوا ہے بود المشرقین کے کوئی تعلق ہی نہیں. ٹو گیو، ٹو گیو اپ، ٹو گیو ان. اب اسی طریقے سے میں نے عرض کیا تھا، وہاں بھی اعلی اور با سے، لیکن امن سے تعلق رہا. امین وہی تو ہے جس سے کوئی کھٹکا نہ ہو، امانت داری اسی کا نام تو ہے کہ اندیشہ نہ ہو اس سے، لہذا وہاں فرق نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایمان کے معنی تو ہے امن دینا، اس کے بعد لام آ جائے یا با آ جائے، اس کے معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنا. یہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح، مان لینا، آمنا بے ہی، اس کی بات مان لی، آمنا لہو، اس کی بات مان لی، تسلیم کر لی. صرف ایک فرق ہے، لام کے ساتھ آئے گا تو عام طور پر سرسری معنی میں مان لینا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ زیادہ پرواہ نہیں کرتے، اچھا جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. یہ آمنا لہو ہوگا عام طور پر، اور آمنا بے ہی پورے وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کسی کی بات کو مان لینا. یہ ایک فرق ہے لام اور با میں، لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہوگا ظاہری طور پر، مان لینا، تصدیق کرنا، کسی کو سچ ماننا، کسی کی لائی ہوئی خبر کو تسلیم کر لینا، کسی کے دعوے کو مان لینا. یہ ہے آمنا بے، آمنا لے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کا تعلق کیا رہا؟ آپ کہیں گے کہ دعویٰ تم نے کیا کہ اس اصل سے جڑ سے تعلق نہیں ٹوٹے گا، تعلق قائم ہے. ایک شخص نے آ کر ایک خبر دی، آپ نے تصدیق دی کر دی، تو امن دیا نا، اور کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یہی فساد ہو گیا. وہ فساد کسی درجے کا ہو، وہ زبانی تکرار ہو، وہ صرف دلوں میں میل آئے، یا یہ کہ جھنگم مشتہ بھی ہو جائے، فساد ہوا اگر آپ نے تکذیب کی، تصدیق کی تو امن دیا، کوئی اندیشہ نہیں رہا، کوئی خوف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی آرگیومنٹ نہیں. کسی نے دعویٰ کیا، آپ نے دعویٰ مان لیا تو امن دیا، دعوے کی تردید کی تو امن کے خلاف ایک صورتحال جو ہے پیدا ہو جائے گی. لہذا جڑ سے اس کا تعلق منقطع نہیں ہوا. ایمان کے معنی جب لام یا بے کے ساتھ آئے, اب یہ نوٹ کیجئے, قرآن مجید میں شاذ مقامات پر اصطلاحاً لفظ ایمان لام کے ساتھ بھی آیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام جب حضرت ابراہیم پر ایمان لائے ہے تو آمنا لہو لوط کا لفظ آیا ہے, لیکن اکثر و بیشتر اصطلاحاً جب لفظ آئے گا ایمان کا تو با کے ساتھ آئے گا, آمنت باللہ ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب, یہ با جو ہے ہم ہر جگہ دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے جیسے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی آیا ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے اصطلاحی معنی میں وہ بے کے ساتھ آتا ہے. اور اب آج کی میری گفتگو کا صرف آخری حصہ رہ گیا, اصطلاحاً ایمان کسے کہتے ہیں, یہ تو ساری لغوی بحث تھی نا. اصطلاحاً ایمان نام ہے رسول کی تصدیق کا صلی اللہ علیہ وسلم, تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تصور کیجئے, آج ہم تو خیر پیدائشی مسلمان ہیں تو بچپن سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتے آ رہے ہیں, گئے سے گئے مسلمان کے دل میں بھی محبت جو ہے محمد رسول اللہ کی موجود ہے. اس وقت کا تصور کیجئے جب اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو دعویٰ کیا تو کتنا بڑا دعویٰ تھا, کیسی انوکھی بات تھی ان کے لیے, تو بڑی یوں سمجھیے کہ آج تک سنا ہی نہیں, انوکھی بات, نئی بات, نیا دعویٰ. آسمان سے میرے پاس پیغام آیا, فرشتہ نازل ہوا, مجھے اللہ نے رسول بنایا. جس نے اس دعوے کی تصدیق کی وہ مومن ہے. تصدیق و بما جا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی کچھ لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرنا, یہ ایمان ہے. قانونی اعتبار سے ایمان, اصطلاحی اعتبار سے ایمان, اصل میں لفظ ایمان کے معنی تصدیق کرنا, اور تصدیق نبی کی, اس کے دعوی نبوت کی تصدیق. جب دعوی نبوت کی تصدیق ہو گئی تو اس کی دی ہوئی تمام خبروں کی تصدیق, اس کی لائی ہوئی جملہ تعلیمات کی تصدیق, جو بھی جو وہ لے کر آئے اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے. پھر الفاظ نوٹ کیجئے, تصدیق و بما جا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اصطلاح ایمان نام ہے محمد الرسول اللہ, یا آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام جو بھی آیا, نوح کی رسالت کی جس نے تصدیق کی وہ مومن, جس نے ابراہیم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی وہ مومن, جس نے موسیٰ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی وہ مومن, وہاں سے لے کر یہاں تک جو بھی رسولوں کے ماننے والے ہیں, دعوی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں, وہ مومن ہیں. البتہ ایک فرق ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام دو چیزیں لے کر آئے, ایک کچھ اندیکھی حقیقتوں کی خبر, غیب کی حقیقتیں, جس کے لیے ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, میٹافیزیکل ریئلٹیز, ما بعد طبیعیاتی حقائق, جن کو ہم اپنے حواس کے ذریعے سے نہیں جان سکتے, اور ایک اعمال, یہ حلال یہ حرام, یہ کرو یہ فرض, یہ واجب, یہ نماز ایسے پڑھو. تو ان ساری چیزوں کا ماننا ایمان میں داخل ہے. نماز کا بھی انکار کریں گے تو ایمان سے داخلہ باہر ہو جائے گا, نماز پڑھ نہیں رہے مان رہے ہیں تو ایمان سے باہر نہیں ہوں گے, آپ پر تکفیر نہیں کا فتویٰ نہیں لگے گا. لیکن نماز کا انکار کفر ہے, روزے کا انکار کفر ہے. لیکن اصطلاحاً ایمان کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں میں سے احکام جو ہیں ان پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا, بلکہ وہ پہلا حصہ ما بعد طبیعیاتی حقائق, ذات و صفات باری تعالی, باعث بعد الموت, اسی طریقے سے فرشتے، قیامت کی خبریں، جنت اور دوزخ، یہ امور جو ہے غیبی امور جن کی کہ ہمارے پاس کوئی اور سبیل نہیں ہے جن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی، جو اصلا مابعد الطبیعیاتی حقائق ہیں، جو ہمارے حواس کے دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی تصدیق پر اصطلاحاً لفظ ایمان کا استعمال ہوتا ہے. اگرچہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ اگر خالص فنی طور پر کہیں گے تو تصدیق بما جا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی کچھ لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے. آج کا موضوع اتنا ہی تھا، اب انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج کا جیسا کہ میں نے عرض کیا بالکل ابتدائی جو لیکچر تھا، آگے یہ بحث آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ آپ اسے مفید بھی پائیں گے، اہم بھی پائیں گے. ہم جتنی پبلسٹی اس کی کر سکتے تھے ہم نے کر دی ہے، اب یہ کام آپ کا ہے. آپ اگر اسے اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی مفید سمجھیے. یہ ایمان کی علامت ہی نہیں شرط ہے. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. یہ ہمارے دین کا اہم ترین بنیادی موضوع ہے. یہ کوئی اختلافی مباحث نہیں، کوئی سیاسی بحثیں نہیں. ان کے لیے کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، اور کوشش کیجئے کہ پابندی وقت کے ساتھ بر وقت آئیں، تاکہ آپ شروع سے آخر تک اس پورے سلسلہ کلام کو اس کے تسلسل کے ساتھ سمجھ سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.